بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت علی علیہ السلام کا معاویہ کو جواب، اس کا دوسرا اور آخری حصہ. اے معاویہ، مجھے رسول اللہ نے آگاہ فرما دیا تھا کہ عنقریب بنی امیہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کریں گے اور میں شہید کیا جاؤں گا. میرے بعد تم امت کے حاکم بن جاؤ گے. عنقریب تم دھوکہ بازی سے میرے بیٹے حسن کو زہر سے قتل کرو گے. عنقریب تمہارا بیٹا یزید، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا. یزید کی طرف سے اس کام کی انجام دہی کے لیے زناکار عورت کا بیٹا ابن زیاد مقرر ہوگا. تمہارے بعد ابو العاص کے 7 بیٹے اور مروان بن حکم کے 5 بیٹے امت کے حاکم بن جائیں گے. یہ پورے 12 گمراہ امام ہوں گے جن کو رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا. قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ ان پر عذاب ہوگا. عنقریب اللہ تعالیٰ ان سے خلافت ان لوگوں کے ذریعے نکال دے گا جو سیاہ علم لیے ہوئے بنی عباس مشرق سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سیاہ علم والوں کے ذریعے ذلیل و خوار کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ قتل کروائے گا. اے معاویہ، تمہارا ایک بیٹا سفیانی جو منحوس، ملعون، اجڑ، بدکار، الٹے دل والا، بدکلام، سخت دل، جس کے دل سے اللہ تعالیٰ نے نرمی اور محبت کو نکال دیا ہے، جس کے ننیال بنو کلب سے ہوں گے، میں اس شخص کی طرف دیکھ رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو اس کا نام اور عمر بیان کر دوں. وہ مدینے پر ایک لشکر روانہ کرے گا. لشکر مدینے میں داخل ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہوئے برائی کا ارتکاب کرے گا. اس لشکر سے میرا ایک فرزند روپوش ہو جائے گا. اسی کی نسل میں ایک فرزند جو ذکی پرہیزگار ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. میں اس کے نام امام زمانہ القائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں. جب وہ ظاہر ہوگا تو ان دنوں اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی علامات کیا ہوں گی میں جانتا ہوں. وہ میرے بیٹے حسین کی اولاد میں سے ہوگا. وہ حسین جس کو تمہارا بیٹا یزید شہید کرے گا، وہ اپنے جد حسین کے خون کا طالب ہوگا. وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا جائے گا. اس لشکر کا سردار میری اولاد میں سے ایک ذکی اور بے گناہ کو حجارزیت کے قریب قتل کرے گا. میں لشکر کے سردار، لوگوں کے نام اور گھوڑوں کے نشانات کو جانتا ہوں. جب وہ لشکر ریگستان میں داخل ہوگا تو زمین ان پر برابر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا. اس واقعے کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، سورہ السبا آیت نمبر 51. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَرِحُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور اگر آپ دیکھیں، جب یہ لوگ بڑے مسترب ہوں گے پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیکی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. اس لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جس کی گردن کو اللہ تعالیٰ گدی کی طرف پھیر دے گا. اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کے لیے لوگوں کو اس طرح جمع کر دے گا جس طرح فصل خریف میں بادل کے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ان کے نام اور ان کے امیر کو جانتا ہوں. میں ان کی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ کو جانتا ہوں. جب مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور گریہ و زاری فرمائیں گے، اس کا اشارہ قرآن کریم میں ہے. یہ آیت ہم اہل بیت کے لیے خاص طور پر مخصوص ہے، سورہ نمل آیت نمبر 62. اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بلکہ وہ کون ہے جو بےقرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں خلیفہ الارض بناتا ہے؟ کیا کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. اے معاویہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ خط میں نے تمہارے پاس تحریر کیا ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے. تم خوش ہوں گے کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم عنقریب خلافت پر متمکن ہو جاؤ گے. تمہارے بعد تمہارا بیٹا قابض ہو جائے گا. آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں کیونکہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو. جس طرح وہ شخص نادم ہوا تھا جس نے تمہاری خلافت کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح تم بھی نادم ہوں گے. اس ندامت نے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا تھا، تم کو ہماری گردنوں پر مسلط کر دیا تھا. تمہارے خط نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا ہے. میں نے اپنے کاتب کو حکم دیا ہے کہ وہ اس خط کو میرے پیروکاروں اور بڑے بڑے اصحاب کے پاس تحریر کرے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خط کے ذریعے کوئی فائدہ دے. اے معاویہ، تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے اس کو کوئی پڑھ لے اس خط کی وجہ سے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے نکال دے اور ہدایت کی طرف لے جائے. جن پر تم نے اور تمہارے احباب نے ظلم کیا ہے، تم نے ان لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کر رکھا ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے احتجاج کروں. معاویہ نے اس خط کے جواب میں مختصر جواب لکھا. اس نے لکھا، اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخرت کے مالک ہوں گے، اور ہمیں مبارک ہو کہ ہم دنیا کے مالک ہو گئے ہیں. مدینے میں معاویہ کا داخلہ. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور جناب امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد معاویہ حج کے ارادے سے اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ وارد ہوا. مدینہ والوں نے خلیفہ کا استقبال کیا. قریش کے نسبت انصار کم تعداد میں استقبال کرنے نکلے. انصار کی قلت کے متعلق معاویہ نے لوگوں سے دریافت کیا. لوگوں نے کہا کہ انصار غریب و محتاج ہو گئے ہیں، ان کے پاس سواریوں کے گھوڑے نہیں ہیں. تو معاویہ نے قیس بن سعد عبادہ انصاری کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے گروہ انصار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے قریش بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا استقبال نہیں کیا. قیس، جو انصار کے سردار کا بیٹا تھا، بولا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس سواری کے گھوڑے نہیں، اس لیے استقبال میں شرکت نہ کر سکے. معاویہ نے تنزیہ انداز میں پوچھا، پانی لانے والے اونٹ بھی نہیں؟ قیس نے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم نے اونٹوں کو بدر اور احد کی لڑائی میں ختم کر دیا تھا. جو بچ گئے وہ دوسرے غزوات رسول میں کام آ گئے. جب ہم نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جہاد کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا دین غائب ہو گیا اور تم چین بچین تھے. معاویہ نے کہا، میں اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. قیس نے کہا، کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ تم میرے بعد لوگوں میں نفسانیت دیکھو گے؟ اے معاویہ، تو ہمیں پانی لانے والے اونٹوں کا تانہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم نے ان پر سوار ہو کر بدر کی جنگ کے دن تمہارے ساتھ جہاد کیا تھا. تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نوکر کو ختم کرنے کی خاطر لڑ رہے تھے، اور تمہارا مقصد تھا کہ شیطان کا کلمہ بلند ہو. تمہارا باپ مجبوراً اسلام میں داخل ہوا. معاویہ نے کہا، قیس، تم ہم پر اپنی نصرت کا احسان جتلاتے ہو. احسان جتلانا اور فخر کرنا محض اللہ تعالیٰ اور قریش کو زیب دیتا ہے. اے گروہ انصار، کیا تم ہمارے خلاف رسول اللہ کی امداد کے خواہاں نہیں تھے؟ حالانکہ رسول اللہ، ہم قریش میں سے تھے. رسول اللہ ہمارے ابن عم ہیں. ہم نے تمہارا کوئی احسان نہیں اٹھایا ہے. تم لوگوں کا فخر کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے مددگاروں اور تابعداروں میں شامل کیا ہے. تمہیں ہمارے ذریعے ہدایت کی ہے. قیس نے کہا، اے معاویہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تمام کائنات کی طرف رحمت بنا کر مامور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبوت کے ساتھ تمام سیاہ و سفید جن و انس کی طرف روانہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رسالت کے ساتھ مخصوص کیا ہے. رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق جس نے سب سے پہلے کی اور سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ رسول اللہ کے ابن عم جناب حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت ابو طالب رسول اللہ کی حفاظت کرتے اور آپ کو بچاتے تھے. قریش کے ایک معزز فرد تھے اور قریش کو رسول اللہ کی ایذا رسانی سے روکتے تھے کہ کہیں قریش رسول اللہ کو قتل نہ کر دیں یا آپ کو تکلیف نہ دیں. جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسالت کی تبلیغ شروع کریں. رسول اللہ ان کی زندگی میں ظلم اور اذیت سے محفوظ رہے حتیٰ کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے فرزند علی کو رسول اللہ کی وزارت میں رہنے کا حکم دیا اور جناب علی ان کے وزیر ہو گئے اور رسول اللہ کی نصرت کی. جناب علی نے ہر مشکل، ہر تنگی اور ہر خوف کے وقت اپنی جان کو رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے لیے جناب علی کو تمام عرب و عجم میں مکرم بنایا اور ایک روز رسول اللہ نے تمام اولاد عبد المطلب کو جمع فرمایا جس میں جناب ابو طالب اور ابو لہب بھی تھے. ان دنوں ان لوگوں کی تعداد 40 نفر پر مشتمل تھی. رسول اللہ نے ان حضرات کو طلب فرمایا. جناب علی رسول اللہ کی کفالت میں تھے اور رسول اللہ اپنے چچا کی کفالت میں تھے. رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ میرا بھائی، میرا وزیر، میری امت میں خلیفہ اور میرے بعد ہر مومن کا سردار ہو؟ یہ سن کر تمام لوگ خاموش رہے. رسول اللہ نے اس اعلان کو 3 مرتبہ دہرایا. تینوں مرتبہ جناب علی نے اٹھ کر عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں اس بات کا خواہش مند ہوں. جناب رسول اللہ نے جناب علی کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ کر اپنا لعاب دہن جناب علی کو چٹایا اور فرمایا، اے میرے اللہ، علی کے سینے کو علم، فہم اور حکمت سے بھر دے. رسول اللہ نے جناب ابو طالب سے فرمایا، آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس کو وہ منزلت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. رسول اللہ نے اپنے اور جناب علی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. قیس نے جناب علی کی ہر فضیلت کا ذکر کیا اور ان کے ذریعے ثبوت پیش کیا. قیس نے کہا، قریش میں جناب جعفر طیار بن ابی طالب ہیں جو بہشت میں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جناب جعفر کے ساتھ مخصوص کیا ہے. قریش میں جناب حمزہ ہیں جو سید الشہداء ہیں. ان میں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں. اے معاویہ، جب تم نے رسول اللہ اور آپ کی اطرت کو قریش میں قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اے گروہ قریش، ہم تم لوگوں سے اچھے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہیں. جب رسول اللہ کا انتقال ہوا، انصار نے میرے باپ سعد کی خلافت کے لیے اجماع کر لیا. حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کی حجت سے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا. قریش نے انصار کے سامنے وہ دلائل پیش کیے جو اصل میں حضرت علی اور آپ کے اہل خانہ کو خلافت کا مستحق گردانتے تھے. قریش نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ وہ ہم انصار پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں. مجھے اپنی زندگی کی قسم، خلافت میں حضرت علی اور آپ کی اولاد کے ہوتے ہوئے نہ تو کسی قریشی کا، نہ کسی عرب کا اور نہ کسی عجم کا حق ہے. یہ سن کر معاویہ ناراض ہو گیا اور بولا، اے سعد کے بیٹے، تم نے یہ بات کس سے لی ہے اور کس سے روایت کی ہے اور سنی ہے؟ کیا تمہیں تمہارے باپ نے یہ بات بتائی تھی؟ تم نے اس سے معلوم کی ہے؟ قیس نے جواب دیا، میں نے اس بات کو اس شخص سے سنا ہے جو میرے باپ سے بہتر تھا، جس کا حق میرے باپ سے بھی مجھ پر زیادہ تھا. معاویہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ قیس نے کہا، وہ علی ابن ابی طالب ہیں. آپ اس امت کے صدیق اور عالم ہیں. آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ شخص. تفاسیر معصومین میں جناب علی علیہ السلام مراد ہیں، بھی جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. معاویہ نے جواب دیا، اس امت کے صدیق ابو بکر بن قحافہ ہیں اور فاروق عمر بن خطاب ہیں. یہ آیت عبداللہ بن سلام یہودی کے حق میں اترتی تھی. قیس نے جواب دیا، اے معاویہ، ان ناموں سے زیادہ حقدار اور افضل وہ شخص نہیں ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 17. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. وہ شخص رسول اللہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ جناب علی علیہ السلام بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے. قیس نے کہا کہ غدیر قم کے مقام پر جناب حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے فرمایا تھا، جس کی جان سے میں افضل ہوں یہ علی اس کی جان سے افضل ہیں. اور رسول اللہ نے جنگ تبوک کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا، اے علی، تمہیں مجھ سے وہ مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. باقی اگلے حصے میں معاویہ نے جناب علی پر سب و شتم شروع کروایا. معاویہ نے جناب علی علیہ السلام پر سب و شتم شروع کروایا. ان ایام میں معاویہ مدینے میں تھا. یہ دلائل سننے کے بعد معاویہ نے منادی کرنے والے کو بلایا اور اس کو یہ مضمون تحریر کروایا اور اپنے گورنروں کو ہر صوبے میں بھجوایا. معاویہ نے لکھا، میں ان لوگوں سے بری ذمہ ہوں جو علی اور اہل بیت علی کے فضائل میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. خطیب ہر جگہ اور ہر گاؤں ممبروں پر چڑھ گئے اور جناب امیر المومنین کی شان میں علانیہ لان و تان کا اعلان کر دیا. معاذ اللہ، نیز آپ کے اہل حق پیروکاروں کے حق میں برائی اور لان و تان کا سلسلہ شروع کر دیا، حالانکہ وہ نیک لوگ اس سلوک کے مستحق نہ تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو اصحاب و اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام پر. معاویہ کی ابن عباس سے گفتگو. ایک دن معاویہ قریش کے گروہ کے پاس سے گزرا تو عبداللہ ابن عباس کے علاوہ سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. معاویہ نے ابن عباس سے کہا، اے عباس کے بیٹے، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے جبکہ تمہارے ساتھیوں نے میری تعظیم کی؟ کیا یہ بات کسی ناراضگی کا اظہار ہے؟ کیا اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ صفین کی جنگ لڑی تھی؟ کیونکہ میرے چچا عثمان بن عفان مظلوم قتل کیے گئے تھے. ابن عباس نے جواب دیا، عمر بن خطاب بھی مظلوم مارے گئے تھے اور عمر بن خطاب کے خون کا معاملہ اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا. یہ عمر بن خطاب کا بیٹا یہاں موجود ہے. معاویہ نے کہا، عمر بن خطاب کو مشرک آدمی نے قتل کیا تھا. ابن عباس نے جواب دیا، پھر عثمان بن عفان کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاویہ نے کہا، ان کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا. ابن عباس نے کہا، اس بات سے تمہاری دلیل باطل ہو جاتی ہے. اگر عثمان بن عفان کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان حق پر تھے اور آپ کا قتل حق بجانب تھا. معاویہ نے جواب دیا، اے ابن عباس، اپنی زبان کو روک لو. ہم نے تمام سلطنت میں علی اور آپ کے اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا منع کر دیا ہے، اپنی جان کی خیر مناؤ. ابن عباس نے کہا، کیا تم نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے منع کر دیا ہے؟ معاویہ، نہیں. ابن عباس نے کہا، کیا تم نے ہمیں قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے روک دیا ہے؟ معاویہ نے کہا، ہاں. ابن عباس نے کہا، یعنی ہم قرآن تو پڑھیں لیکن اس بات کا سوال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے؟ معاویہ نے کہا، یہی مقصد ہے.
ابن عباس نے کہا ہمارے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے یا قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے؟ معاویہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. ابن عباس ہم قرآن پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد ہے اور کیوں اس آیت کو نازل کیا؟ معاویہ قرآن کی تفسیر اس سے معلوم کرو جو اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. جو تفسیر تم یا تمہارے اہل بیت بیان کرتے ہیں اس پر عمل نہ کرو. ابن عباس قرآن میرے اہل بیت بنی ہاشم پر نازل ہوا تھا، کیا میں اس کی تفسیر آل ابو سفیان، آل ابو معیط، یہود، نصاری اور مجوس سے معلوم کروں؟ معاویہ آپ نے ہمیں یہود، نصارہ اور مجوس کے برابر کر دیا. ابن عباس مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں نے تمہیں ان کے برابر نہیں کیا. جب تم نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت قرآن سے ہی کریں اور جو کچھ قرآن میں امر نہیں، حلال و حرام، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابہ تو موجود ہیں، قرآن سے ہی معلوم کریں، یعنی تفسیر اہل بیت رسول سے نہ معلوم کریں. اس طرح تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اختلافات میں پڑ جائیں گے اور آہ و فریاد کریں گے. معاویہ قرآن ضرور پڑھو لیکن اس روایت کی بات نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں نازل کی ہے یا جو رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کچھ ارشاد کیا ہے. ان دونوں باتوں کے علاوہ اور کوئی چیز بیان کرو. ابن عباس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد کیا ہے، سورہ اصف آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. معاویہ اے ابن عباس اپنی جان بچاؤ، اپنی زبان کو روکو، اگر تم نے ضروری ایسا کرنا ہی ہے، فضائل اہل بیت بیان کرنا ہی ہے، تو تمہیں پوشیدہ طور پر ایسا کرنا چاہیے جہاں علل اعلان کوئی سننے والا نہ ہو. پھر معاویہ اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ کر عبداللہ ابن عباس کے پاس 50,000 درہم روانہ کیے، جیسا کہ وہ لوگوں کو زبان بند کرنے کے لیے رشوت دیا کرتا تھا. معاویہ کے مظالم. پھر تمام شہروں میں جناب علی علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے اہل بیت کی ذات پر لعن و طعن شروع کر دی گئی اور ان کے پیروکاروں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تمام مقامات سے زیادہ کوفہ کے لوگ اس کے لپیٹ میں آ گئے. کوفے میں شیعوں کی تعداد کافی زیادہ تھی. معاویہ نے زیاد بن سمیہ کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا. بصرہ بھی زیاد کے علمبرداری میں تھا. زیاد شیعوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ایک وقت میں وہ خود جناب علی کا بہت بڑا شیعہ تھا، لیکن بعد میں معاویہ کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچ بیٹھا. زیاد کو شیعوں کے خیالات معلوم تھے. شیعہ جہاں بھی ملتے تھے، چاہے وہ آسمان کے ستاروں میں بھی چھپے ہوں یا کسی پتھر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں، وہ ان کو تلاش کر کے قتل کرتا تھا. ایک ایک بستی سے شیعہ چھٹنے لگے. بعض کے ہاتھ کاٹے گئے، بعض کے پاؤں کاٹے گئے، بعض کو کھجوروں پر سولی دی گئی، بعض جلاوطن کیے گئے، بعض کی آنکھیں نکلوا دی، بعض کو حالت خوف میں دوڑایا اور بعض کو دھکے دے کر کوفے سے نکالا گیا. عراق سے شیعہ چن چن کر قتل کیے گئے. عراق میں سوائے قید خانوں کے شیعہ کہیں آباد نہ رہے. شیعہ اس دور میں قتل کیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، دھتکارا گیا اور بھگایا گیا. معاویہ نے تمام قاضیوں اور گورنروں کو تحریر کیا، علی کے کسی شیعہ کی اور آپ کے اہل بیت کی نہ آپ کے دوستوں کی اور کسی اس کی جو علی کی فضیلت بیان کرتا ہو گواہی قبول نہ کرو، اور عثمان بن عفان کے ماننے والوں جو عثمان بن عفان کی فضیلت و مناقب بیان کرتے ہوں صرف ان کی مقدموں میں گواہی قبول کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو سرکاری مجالس میں بلاؤ اور ان کی عزت کرو، انہیں اپنے قرب میں جگہ دو، انہیں فضیلت بخشو، ہر اس شخص کا نام اور اس کے باپ کا نام مجھے لکھو جو فضائل عثمان بن عفان بیان کرتا ہو۔ ان لوگوں نے عثمان بن عفان کے فضائل کے بارے میں جھوٹی احادیث روایات کی بھرمار کر دی۔ معاویہ نے ایسے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کر دی، سرکاری اوشاکوں کے ساتھ جاگیریں عطا ہوئیں، عرب و عجم کی جاگیریں عطا ہوئیں۔ اس کی وجہ سے ہر شہر و گاؤں میں جعلی احادیث وضع کرنے والوں کی بہتات ہو گئی۔ وہ لوگ جاگیریں اور مراتب کی لالچ میں دنیا کی طرف راغب ہوئے۔ جناب علی اور ان کے اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کے مخالف احادیث و روایات گھڑی گئیں اور دنیا ان جعلی روایتوں پر وسیع ہو گئی۔ معاویہ کے پاس جب بھی کسی بستی کا رہنے والا یا سرکاری ہر کارا آتا تھا، وہ عثمان بن عفان کی فضیلت میں روایت بیان کرتا تھا یا آپ کی فضیلت کا تذکرہ کرتا تھا۔ معاویہ اس کا نام تحریر کر کے اسے مقرر بناتا تھا، اس کو ترجیح دیتا تھا۔ جتنا اللہ تعالی نے چاہا اتنا یہ لوگ اسی دھندے میں لگے رہے۔ پھر معاویہ نے اپنے اعمال کو تحریر کیا اور عثمان بن عفان کے بارے میں احادیث کی کثرت ہو گئی اور وہ ہر شہر میں پھیل گئی۔ جب تمہیں یہ خط ملے تو تم لوگ اب ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب کے بارے میں لوگوں کو احادیث بیان کرنے کی دعوت دو، اور ان دونوں حضرات کی فضیلت اور سبقت مجھے بہت محبوب ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ اس گھر اہل بیت رسول اللہ کی حجت کو زیادہ باطل کرتی ہے۔ عثمان بن عفان کے مناقب اور فضیلت آل محمد کو زیادہ ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ معاویہ کے اس خط کو ہر قاضی، ہر گورنر نے لوگوں کے سامنے پڑھا۔ لوگوں نے ان دو حضرات کے بارے میں روایات اور فضائل بیان کیے۔ معاویہ نے ایک کتاب تحریر کروائی جو فضائل اور مناقب اصحاب ثلاثہ کے حق میں مرتب کی گئی تھی۔ اس کتاب کو گورنروں کے پاس روانہ کیا، انہیں حکم دیا کہ اس کتاب کو ہر بستی اور ہر مسجد میں ممبر پر پڑھایا جائے، اور گورنروں کو حکم دیا کہ اس کتاب کو مدارس کے معلمین کے پاس روانہ کریں تاکہ وہ بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اور طلباء اسی کتاب میں درج فضائل کی روایت کو بیان کریں۔ تمام مدرسین اس کتاب کو اسی طرح پڑھائیں جیسے کہ قرآن کریم تعلیم دی جاتی ہے۔ لوگ اس کتاب کی تعلیم اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا وقت منظور تھا یہ لوگ اس دھن میں لگے رہے۔ باقی اگلے حصے میں۔ اگلے حصے میں بناوٹی حدیث کا بیان۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
بناوٹی حدیث کا بیان۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے گورنروں کے ایک فرمان جاری کیا، دیکھو جس شخص پر یہ گواہی ثابت ہو جائے کہ وہ علی اور آپ کے اہل بیت کے دوست رکھتا ہے، ایسے شخص کا نام رجسٹر انعام و اکرام کے مستحق لوگ سے کاٹ دو، اس کی گواہی کو جائز قرار نہ دو۔ جس پر تمہیں شبہ ہو جائے اور پوری گواہی ثابت نہ ہو اس کو قتل کر دو۔ لوگوں پر ایک نئی مصیبت کا نزول ہو گیا۔ گورنروں نے محبان اہل بیت رسول اللہ کو چن چن کر تہمت اور شبہ کی بنیاد پر تحقیق کرنا شروع کیا۔ انتہا یہ ہو گئی کہ اگر کسی آدمی کے منہ سے نادانستگی میں کوئی ایسی بات نکل جاتی تو اس کی گردن مار دی جاتی۔ یہ مصیبت عراق میں سب سے زیادہ کوفے میں شدید طور پر نازل تھی۔ یہ لوگ اپنے اصحاب کے حق میں جھوٹی احادیث، کذب اور بہتان سے بیان کرتے۔ اس حالت میں نئی نسل کی پرورش ہوئی۔ لوگ جھوٹی احادیث بیان کرنے والوں سے تعلیم لیتے تھے۔ یہی روش قاضیوں، حکام، فقہا نے اختیار کی۔ اس معاملے میں ریاکار خاری زیادہ تکلیف اور فتنے کا باعث بنے۔ یہ اپنے ممدوحین کے حق میں نیاز مندی اور خلوص کا اظہار کرتے. در حقیقت یہ لوگ جھوٹے تھے. یہ ریاکار قاریان قرآن جھوٹی احادیث کی تعلیم حکام کو دیتے. اس طریقے سے یہ حکام کا تقرب حاصل کرتے, اس کے ذریعے مال و جاگیر اور مراتب حاصل کرتے. بار بار ان جھوٹی احادیث کو اس تسلسل سے بیان کیا گیا کہ رفتہ رفتہ یہ اتنی مضبوطی سے اپنا مقام لوگوں میں بنا گئیں کہ لوگ ان کے بارے میں سچ اور حق پر مبنی خیال کرنے لگے. لوگوں نے ان احادیث کو سچا سمجھتے ہوئے ان کو حاصل کیا, ان کی تعلیم لی اور آگے ان کو تعلیم کیا. یہ جھوٹی احادیث اور روایات ان لوگوں تک پہنچی جن کا دین ابھی سلامت تھا, جو جھوٹ کو برا خیال کرتے تھے اور جھوٹوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن انہوں نے بھی ان احادیث کو سچا سمجھتے ہوئے قبول کیا اور تصور کرنے لگے کہ یہ احادیث سچی ہیں. اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹی احادیث ہیں تو وہ ان کو ہرگز روایت نہ کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے. لیکن اس زمانے میں حق باطل بن گیا تھا اور باطل نے حق کا لباس پہن لیا تھا. سچ جھوٹ بن گیا تھا اور جھوٹ سچ بن گیا تھا. رسول اللہ کے فرمان کے عین مطابق جس میں انہوں نے ارشاد کیا تھا, میرے بعد تم کو فتنہ گھیر لے گا جس میں بچہ پرورش پا کر بڑا ہوگا, یعنی فتنہ طویل عرصے پر محیط ہوگا. لوگ اس فتنے پر کاربند ہوں گے, لوگ اس فتنے کو سنت تصور کریں گے. جو اس فتنے کی کسی بات کو تبدیل کیا جائے گا تو لوگ اعتراض کریں گے کہ سنت تبدیل ہو گئی ہے یا خلاف شرع کام ہو گیا ہے اور سنت تبدیل ہو گئی ہے. جب جناب امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زہر سے شہادت ہوئی تو اس فتنہ اور مصیبت نے ایک مسلسل سختی اور شدت اختیار کر لی. اللہ تعالی کے ہر دوست کو اپنی جان کا خطرہ تھا. ان کو یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کسی وقت وہ قتل کر دیا جائے گا یا دھتکارا جائے گا یا بھگایا جائے گا. اللہ تعالی کا ہر دشمن اپنی محبت کو ظاہر کرتا تھا اور اپنی بدعت اور گمراہی کو علل اعلان بیان کرتا تھا. امام حسین علیہ السلام کا منا کے مقام پر خطبہ. معاویہ کی موت سے ایک سال پہلے جناب امام حسین علیہ السلام نے جو حج ادا کیا تو اس موقع پر آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر تھے. اس موقع پر جناب امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے افراد اور دیگر اصحاب کو جمع کیا اور انصار میں سے ہر اس شخص کو جو آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو جانتا تھا جمع کیا. پھر جناب امام حسین علیہ السلام نے ان اصحاب نبی جو کہ اپنی پارسائی اور صالح ہونے میں مشہور ہیں اور حج کرنے آئے ہوئے تھے ان کو بھی بلوایا. جناب امام حسین علیہ السلام کے حکم پر تقریباً 700 افراد منا کے مقام پر جمع ہو گئے. ان میں 200 سے زائد اصحاب رسول اور زیادہ تر تابعین تھے. چنانچہ جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا. انہوں نے یہ خطبہ ان جھوٹی احادیث اور جعلی روایات کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے ارشاد کیا, جو کہ معاویہ نے اپنے گورنروں معلموں اور امالوں سے پھیلا رکھی تھی. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اپنے جد امجد پر درود و سلام کے بعد امام نے ارشاد کیا, اس ستمگار معاویہ نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے آپ حضرات نے دیکھ لیا ہے, جان لیا ہے اور مشاہدہ کر لیا ہے. میں تم لوگوں سے ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں, اگر میں سچا ہوں تو میری تصدیق کرنا اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میری تکذیب کرنا. میں تم سے اللہ تعالی اور تمہارے رسول کے حق کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں, تمہارے نبی سے مجھے جو قرابت حاصل ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جب تم اس جگہ سے چلے جاؤ تو اپنے قبائل جو شہروں میں رہتے ہیں جن پر تم کو اعتماد ہو ان تمام کو بلا لینا اور ان سب تک میری بات پہنچا دینا, ان کو اس کی دعوت دینا. مجھے یہ خوف ہے کہ یہ امر اہل بیت کے خلاف جھوٹی احادیث اور روایات بطور سبق نسلوں کو پڑھایا جائے گا اور ہمارا حق رخصت اور مغلوب ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے ہی رہے گا اگرچہ کافر مکروہ سمجھتے رہے. جناب امام حسین علیہ السلام نے ہر وہ قرآنی آیت جو بنی امیہ کے مکر کو ظاہر کرتی تھی تلاوت کی اور ان آیت کی تفسیر بھی بیان کی. پھر جناب امام حسین علیہ السلام نے ہر وہ حدیث بیان کی جو کہ رسول اللہ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کی اور آپ کے محبان میں ارشاد کی تھی وہ بیان کی. اپنے بارے میں اور اپنے برادر گرامی جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور اپنی والدہ ماجدہ سیدت نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سب بیان کی. لوگوں نے آپ کے ہر ارشاد پر تصدیق کی اور کہتے تھے کہ جی ہاں ہم نے یہ باتیں خود رسول اللہ سے سنی ہیں. ہر تابعی نے گواہی دی کہ مجھے یہ احادیث سچے صحابیوں نے بیان کی ہیں. پھر جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس شخص پر تمہیں اعتماد ہو اور اس کے دین پر بھروسہ ہو ان باتوں کو اس سے بیان کرو. پھر جناب امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ جاری رکھا. میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں بھائی چارہ قائم کیا تو میرے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے مکانات اور مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خرید فرمائی تھی. ہم نے مسجد کو تعمیر کیا تھا. رسول اللہ نے مسجد میں 10 گھر بنائے تھے اور 9 گھر اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمائے تھے اور 10واں گھر انہوں نے میرے والد علی بن ابی طالب کے لیے مخصوص کیا تھا. ان میں سے 9 مکانات کے وہ دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ تمام بند کروا دیے گئے تھے کیونکہ اصحاب ناپاکی اور پاکی کی حالت میں مسجد میں گزر رہے تھے اور صرف جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنے دیا تھا. حضرت علی کا دروازہ اس لیے کھلا رکھا گیا تھا کہ وہ امام تھے اور معصوم تھے. اس بات پر لوگوں نے اعتراضات کیے تو میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کروائے نہ علی کے دروازے کو کھلا رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی اور یہ حکم مجھ تک پہنچایا ہے. اس کے ساتھ ہی رسول اللہ نے لوگوں کو مسجد میں سونے سے منع فرما دیا. جناب علی کا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ تھا اور رسول اللہ اور حضرت علی کی تمام اولادیں مسجد میں پیدا ہوئی. تمام لوگوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کی تصدیق کی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ جاری رکھا. کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ عمر ابن خطاب نے ایک سوراخ جو کہ انسانی آنکھ کے برابر تھا وہ دیوار میں رکھنے کی اجازت رسول اللہ سے مانگی لیکن رسول اللہ نے انکار کر دیا. عمر بن خطاب نے اصرار کیا لیکن پھر بھی ان کو یہ اجازت نہ ملی. رسول اللہ نے ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسجد کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا ہے جس میں میرے بھائی علی اور اس کے دونوں بیٹوں کے سوا کوئی نہ رہے. سب اصحاب و دیگر لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نے نہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ غدیر قم کے روز رسول اللہ نے حضرت علی کو بلند فرما کر حضرت علی کے سرداری کا اعلان کیا تھا اور تم پر یہ فرض کیا تھا کہ اس اعلان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں. سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی. تم میرے بعد ہر مومن کے سردار ہو. بس میرے بعد کوئی نبی نہیں. سب لوگوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کی تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب نجران کے نصارہ نے رسول اللہ کو مباہلے کی دعوت دی تو رسول اللہ نے میرے والد حضرت علی، ان کی زوجہ اور ان کے دونوں بیٹوں کے سوا میدان مباہلہ میں کسی اور کو نہ لائے تھے، سب نے تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو خیبر کی لڑائی کے روز علم دیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. وہ بار بار حملہ کرنے والا ہے، وہ بھگوڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا. سب نے اس بات کی بھی تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ توبہ کو رسول اللہ نے حضرت علی کو دے کر روانہ کیا کہ آپ کے علاوہ ان آیات کو یا تو خود رسول اللہ پہنچا سکتے ہیں یا وہ شخص جو ان میں سے ہو. سب نے اس کی تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب بھی رسول اللہ کو کسی تکلیف کا سامان کرنا پڑتا تھا تو وہ حضرت علی پر اعتماد کرتے ہوئے اس تکلیف میں حضرت علی کو آگے بڑھاتے تھے. رسول اللہ جناب علی کو نام سے کم اور میرے بھائی علی کو میرے پاس لاؤ کہہ کر بلواتے تھے. امام حسین نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ایک فیصلہ کروایا تھا اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور تم میرے بعد ہر مومن کے سردار ہو. سب نے تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت علی کو رسول اللہ کے نزدیک ہر دن اور ہر رات رازداری کا شرف حاصل تھا؟ جب بھی حضرت علی کوئی سوال کرتے تو رسول اللہ ان کو جواب عنایت کرتے، اور اگر حضرت علی خاموش ہوتے تو رسول اللہ خود سے اقتدا کرتے. سب نے تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو جناب حمزہ پر اور جناب جعفر پر فضیلت دی تھی؟ یہ اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی جناب سیدت نساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری شادی اس سے طے کر رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا سب سے بہترین آدمی ہے، جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا، جو سب سے زیادہ صابر ہے اور سب سے زیادہ صاحب علم و حلم ہے. حاضرین نے تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میرے بھائی علی عرب کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ حاضرین نے تصدیق کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے انتقال کے وقت کفن و دفن کا حکم دیا تھا؟ حضرت علی کو رسول اللہ نے آگاہ کیا تھا کہ اس موقع پر جبرائیل آپ کی مدد کریں گے؟ حاضرین نے تصدیق کی. امام حسین نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد کیا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم دونوں کا دامن تھامو گے تو ہرگز جدا نہ ہوگے؟ حاضرین نے تصدیق کی. جناب امام حسین علیہ السلام نے ہر اس چیز کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امیر المومنین اور آپ کے اہل بیت کے حق میں نازل فرمائی تھی. نہ حضرت نے ان باتوں کو ترک کیا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی زبان مبارک سے اس کے حق میں کہلوایا تھا. جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام باتیں ان لوگوں سے قسمیں دے کر دریافت کی، اور مجمع میں صحابہ کرام کا نام لے کر ان سے تصدیق مانگی. جو انہوں نے کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس نے رسول اللہ کو دوست رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ علی سے بغض رکھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کے رسول کو دوست نہیں رکھتا. ایک سوال کرنے والے نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ تعالی کو دوست رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا. ان تمام باتوں کی حاضرین نے تصدیق کی اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. باقی اگلی قسط میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.